ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فباب قول الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا إلى قوله من أصحاب السعير قال أبو عبد الله السعير جمعه صور وقال مجاهد الغرور والشيطان یہ پچھلا جو عنوان گزرا تھا دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت سے اپنے آپ کو بچانے اور دنیا کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کرنے سے بچنے کی جو تاکید کی گئی تھی اسی ضمن میں آج کا عنوان قائم کیا ہے، گویا یہ ایک ذیلی ضمنی باب ہے، یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہی کو یہ عنوان کے طور پر یہاں پیش کر رہے ہیں، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ آیت کا ترجمہ ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق اے لوگو یقین جانو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے یا مراد اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ اس دنیا کے بعد آخرت کی زندگی ہے، یہ آخرت کی زندگی کا جو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اسی کے متعلق یہ آیت شریفہ ہمیں آگاہ کر رہی ہے کہ اللہ کے اس وعدے کے معاملے میں کسی شک و شبہ میں مبتلا مت ہونا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، آخرت آ کر کے رہے گی، ان وعد اللہ حق بے شک آخرت آنے والی ہے، یہ اللہ کا وعدہ بالکل اپنی جگہ پر سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، لہذا یہ دنیاوی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی دنیاوی زندگی کی چمک دمک میں پڑھ کر کے آخرت کی تیاری کی طرف سے غفلت میں مبتلا مت ہو جانا. ہر وقت تمہارے پیش نظر یہ بات رہنی چاہیے کہ آخرت آنے والی ہے, یقینی ہے, اور ہمیں اسی کی تیاری کرنی ہے. یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے, اور وہ بھی آخرت ہی کو آباد کرنے کے لیے اور اس کی تیاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. البتہ آزمائش کے خاطر اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے دنیا کی زندگی کو کہ لوگ اسی کو اصل مقصود اور اسی کو مطلوب سمجھ کر اس میں ایسے پھنس جاتے ہیں, ایسے رچ بس جاتے ہیں کہ آخرت کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں, بے خبر ہو جاتے ہیں. اور یہ دنیاوی زندگی آدمی کو آخرت کی طرف سے غفلت میں ڈالتی ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور اللہ کے معاملے میں تم کو شیطان بھی دھوکے میں نہ ڈالے. غرور, غرور کا معنی بہت زیادہ دھوکا دینے والا. ہر وہ چیز جو آدمی کو دھوکے میں زیادہ انداز سے ڈال سکتی ہو اس کو غرور کہتے ہیں. لیکن یہاں اس آیت شریفہ میں جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے تابعین میں سے ہیں اور ائمہ تفسیر میں ان کا شمار ہے, ان کے حوالے سے ذکر کیا الغرور الشیطان, کہ گویا اللہ کے معاملے میں تمہیں وہ یعنی شیطان جو بڑا دھوکے باز ہے وہ بھی دھوکے میں نہ ڈالے. اس کی بھی پوری کوشش رہتی ہے کہ آدمی اللہ کی طرف سے غافل ہو کر کے دنیا میں ایسا پھنس جائے, ایسا مشغول ہو جائے کہ آخرت کی تیاری کر نہ سکے. اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے لوگوں کو متنبہ فرماتے ہیں, ذرا ہر وقت چوکنے رہو, تمہارے دل و دماغ میں یہ سبق تازہ رہنا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے, اصل تو آخرت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے, اور اللہ کا یہ وعدہ اپنی جگہ پر بالکل سچا ہے, آخرت آ کر کے رہے گی. آگے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, بھائی تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے, بے شک یہ یقین جان لو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, اس لیے فاتخذوه عدوا تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھتے رہو, دوستی مت کریو اس سے. یعنی دیکھو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی یہ ایک جگہ نہیں ہے, بے شمار جگہ ہیں جہاں اللہ تعالی نے انسانوں کو لوگوں کو آگاہ کیا ہے, وارننگ دی ہے, بتلایا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے. دنیا کی کوئی بہت بڑی طاقتور حکومت, گورنمنٹ, سلطنت اپنے شہریوں کو بار بار آگاہ کرے, دیکھو فلانا تمہارا دشمن ہے, بچ کے رہیو, جان پہ رکھیو, بچ کے رہیو, تو اللہ تعالی قرآن پاک میں جگہ جگہ ہم کو آگاہ کرتے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, فاتخذوه عدوا, تم بھی باقاعدہ اس کو اپنا دشمن بناؤ, یعنی اس کے ساتھ دشمنوں جیسا معاملہ کرو, اس صلح مت کر لو, دوستی مت کر لو, دشمنوں جیسا سلوک کرو, اس کی بات پہ بھرو. دشمن کبھی بھی ہماری بھلائی نہیں چاہے گا, وہ دیکھنے کے اعتبار سے تو میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ ہمارا بھلا چاہتا ہے اور ہمیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہتا ہے, لیکن جو حقیقی دشمن ہوتا ہے کبھی بھی وہ فائدہ نہیں پہنچاتا. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھلائی کے سوانگ میں, اس کے بھیس میں ہمارا برا کر ڈالے. اس لیے فاتخذوه عدوا, باری تعالیٰ فرماتے ہیں تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ, دشمن سمجھو, اس کے ساتھ دشمن جیسا معاملہ کرو. کیوں؟ انما یدعو حزبہ لیکن من اصحاب السعیر, شیطان تو اپنی پارٹی کو, اپنے ماننے والوں کو, اپنی جماعت کو دعوت دیتا ہے, وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ دوزخی بن جائیں. شیطان وہ آپ کو جو ورغلا رہا ہے وہ دراصل اپنی پارٹی میں لانے کے لیے کہ تم اس کے چاہنے والے اور اس کی پیروی کرنے والے, اس کی بات ماننے والے بن جاؤ, اس کی پارٹی میں آ جاؤ. اور وہ اپنی پارٹی کو کیا بنانا چاہتا ہے, جہنم میں لے جانا چاہتا ہے. اس لیے گویا اپنے آپ کو خاص طور پر بچانے کی ضرورت ہے. دیکھو قرآن میں جگہ جگہ اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے ہر موقع پر بچنے کی ہمیں تدبیریں بتلائی. اس کی کوشش ہوتی ہے ہر جگہ ہمیں نقصان پہنچائے, کوئی موقع وہ ہمیں نقصان پہنچانے کا چھوڑتا نہیں. کھانے بیٹھیں گے تو وہ شریک ہونے کی کوشش کرے گا, گھر میں داخل ہوں گے تو وہ ساتھ میں آنے کی کوشش کرے گا, بیوی سے صحبت کریں گے تو وہ کوشش کرے گا. ہر جگہ وہ جو ہے گھس کر کے جو ہے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی تدبیریں بتلائی, کھانے کا طریقہ, سونے کا طریقہ, گھر میں داخل ہونے کا طریقہ, اس کے لیے دعائیں, اس موقع کے اذکار, فلاں موقع پر یہ ذکر, یہ دعا, یہ ہونی چاہیے. کہ یہ کرو گے تم تو وہ شیطان کے اس سے بچے رہو گے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے بچنے کے لیے ساری تدبیریں بتلا دی. اب اگر ہم ان تدبیروں کو نہ اختیار کریں اور اس کو چھوڑ کر کے شیطان کے اس میں آ جائیں, اس سے بڑی حماقت اور کیا ہوگی. اس لیے اب یہ دھوکا تم کو شیطان نہ دے, اسی مناسبت سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی روایت پیش کر رہے ہیں. شیطان کے دھوکہ دینے کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شیبان عن یحیی عن محمد بن ابراہیم القرشی قال اخبرنی معاذ بن عبد الرحمن ان ابن عبان اخبره قال اتیت عثمان بطہوری وهو جالس على المقاعد فتوزع فاحسن الوضوء ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توزع وهو في هذا المجلس فاحسن الوضوء ثم قال من توزع مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا قال ابو عبد الله هو عمران بن ابان. یہ معاذ بن عبد الرحمن جو اس حدیث کے راویوں میں سے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ابن ابان نے ان کو بتلایا. اب یہ ابن ابان کون ہیں, آگے حدیث پوری ہونے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تعارف کرایا ہے کہ یہ عمران ابن ابان ہے. اور دوسری جگہ جہاں یہ روایت آئی ہے وہاں اس کی مزید وضاحت کی گئی ہے کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کرنا غلام, پہلے ان کے غلام تھے, انہوں نے ان کو آزاد کیا تھا. آزاد ہونے کے بعد بھی انہوں نے اپنے آپ کو حضرت ہی سے لگائے رکھا, پوری زندگی انہی کے ساتھ گزاری, ان کی خدمت میں رہے. عام طور پر اس زمانے میں یہی ہوتا تھا, کوئی کسی کو آزاد کر دیتا تھا تو آزاد ہونے کے بعد بھی وہ آزاد شدہ اسی کے خاندان کا ایک فرد بن کر کے اس کے ساتھ رہتا تھا. یہ عمران ابن ابان یہ کہتے ہیں اتائی تو عثمان بطہور ہی وہ جالس علی المقاعد, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے, جب بہت بڑی سلطنت کے وہ مالک تھے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ مقام مقاعد, مقاعد مدینہ منورہ میں ایک جگہ ہے بالکل ایسی جو بالکل کھلی ہوئی, یہاں جہاں بیٹھا ہوا آدمی سب کی نگاہوں میں آوے, مخصوص بنائی گئی ہے چبوترے کی طرح, تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں بیٹھ کر کے وضو کا طریقہ لوگوں کو بتلایا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے اسی وضو کے طریقے کو بتلانے کے لیے اسی جگہ کا انتخاب کیا, اپنے دور خلافت میں وہاں بیٹھے اور یہ ان کے خادم جو ہیں وہ وضو کا پانی ان کے پاس لے کر کے آئے. تو میں وضو کا پانی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر کے آیا, وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمَقَاعِدِ, اور وہ مقام مقاعد کے اوپر ایک چبوترا نما ممتاز جگہ تھی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے پاس, وہاں میں آیا. فَتَوَضَّأَ, چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اس پانی سے وضو کیا. یہی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور جگہ کتاب الصلاۃ میں جہاں وضو کا طریقہ بتلایا گیا ہے وہاں بھی ذکر کی ہے, وہاں ذرا اور تفصیل سے. چنانچہ اس میں ہے, حضرت حمران فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت حمران کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا, میں برتن لا کر کے پیش کیا تو پھر انہوں نے اسی نمایاں جگہ پر مقاعد پر بیٹھ کر کے اس برتن کو, بڑا برتن تھا, اس برتن میں پانی تھا, اس کو ذرا سا جھکا کر ہاتھ میں لے کر دونوں ہاتھوں کو دھویا پہنچے تک, تین مرتبہ اسی طرح برتن کو جھکا کر انہوں نے لیا. اس کے بعد پھر جب یہ دونوں ہاتھ دھل گئے تو پھر دائیں ہاتھ کو اس برتن میں داخل کر کے پھر اس میں چلو لے کر پھر یوں کر کے کلی کی ناک میں پانی ڈالا. پھر اسی کو بتاتے ہیں کہ وہ برتن کو جھکا کر اپنی ہتھیلی میں پانی لیا اور اس طرح دونوں ہاتھوں کو تین بار پھر جھکا کر پھر جھکا کر اس طرح تین بار لے کر تین مرتبہ دھویا. پھر جب تینوں دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھل گئے اچھی طرح, تو اب پھر دائیں ہاتھ کو برتن میں ڈال کر اس میں پانی لیا چلو میں, اور اس کے ذریعے سے کلی کی ناک منہ کے اندر, اور پھر دوبارہ پانی لے کر کے ناک میں ڈالا, ناک جاری, اور پھر اسی طرح ہاتھ ڈال کر برتن کے اندر ہاتھ ڈال کر پانی لے کر تین مرتبہ چہرہ دھویا, پھر دونوں ہاتھ کوہنیوں تک تین مرتبہ دھوئے, پھر سر کا مسا کیا, پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک تین مرتبہ دھوئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں جہاں وضو کے یہ احکام کو تفصیلی طور پر بیان کیا ہے اپنی کتاب میں, کتاب الوضو میں, وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تو ایسا وضو کر کے بھی بتلایا کہ اعضاء وضو یعنی وضو میں جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے ان کو ایک ایک مرتبہ دھو کر کے بتلایا, اس سے یہ کم سے کم درجہ وضو کا یہ ہے, اس سے کم نہیں. کبھی ایسا بھی کیا کہ آپ نے دو دو مرتبہ دھو کر, اور کبھی ایسا بھی کہ تین مرتبہ دھو کر. یہ جہاں انہوں نے تین مرتبہ اعضاء وضو, یہ مکمل وضو کہلاتا ہے, تین مرتبہ اعضاء وضو والا جو ہے مسئلہ بیان کرنا چاہا ہے وہ باپ کا وہاں عنوان قائم کر کے یہی روایت انہوں نے وہاں پر ذکر کی. اور یہاں راوی کہتے ہیں فتوضأ فأحسن الوضوء, یا خالی انہوں نے اس کو مجمل شارٹ انداز میں مختصر انداز میں کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوایا وضو کی. آج جو روایت ہے اس میں وہ تفصیل نہیں, حقیقت میں وہ پوری تفصیل ہے, اور بہترین وضو کیا, وہ گویا بہترین وضو وہی ہے جس میں تین تین مرتبہ تمام اعضاء کو دھویا جائے. ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في هذا المجلس, اور عملی طور پر ایسا وضو کر کے بتلا کر پھر اپنی زبان سے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ اسی جگہ بیٹھ کر جہاں بیٹھ کر میں نے آج وضو کر کے بتلایا ہے وضو کیا, اور فاحسن الوضوء, اور بہت اچھا, یعنی اسی طرح جو کیا اس کے مطابق. ثم قال, اور یہ وضو کر چکنے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی. کیا فرمائی؟ یہ آج کی حدیث ہے, وہ اگلی روایت جو ہے اس میں دوسرا, اس کا انداز دوسرا ہے, وہ میں بتلاؤں گا. وہ آج کی حدیث میں یوں ہے کہ حضور نے اچھی طرح وضو کر چکنے کے بعد کیا فرمایا, من توزع مثل هذا الوضوء, جو آدمی اس طرح وضو کرے کہ ہر ہر عضو کو تین تین مرتبہ اچھی طرح دھوئے پورے وضو میں, ثم اتل مسجد, اور پھر مسجد میں آوے, فرکا رکعتین, اور دو رکعت ادا کرے. یہ تحیت الوضو کی بھی ہے, تحیت المسجد کی بھی. ثم جلس, اور پھر مسجد کے اندر نماز کے انتظار میں بیٹھے, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, تو اس کے اگلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, یعنی اب جو کیے اب تک وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. حضرت قال, یہ نقل کر کے کہ حضور نے یہ فرمایا, حضرت عثمان فرماتے ہیں, وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تغتروا, وہ ارشاد جو فرمایا اوپر کہ جو آدمی اس طرح وضو کرے, مسجد میں آوے, دو رکعت پڑھے اور نماز کے انتظار میں بیٹھے, اس کے اگلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ فرما کر حضور کیا فرماتے ہیں, لا تغتروا, دھوکہ نہ کھانا. دھوکہ نہ کھانا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سن کر جو ہے غلط فہمی میں مت آ جانا کہ چلو بہت سستا علاج مل گیا, جو چاہو کرتے رہو اور وضو کر کے دو رکعت پڑھ لو, سارے گناہ کیا ہو جائیں گے, معاف ہو جائیں گے. یہ لا تغتر, وہ جو ولا یغرنکم باللہ غرور, اللہ کے معاملے میں بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تم کو دھوکے میں. قرآن اور حدیث میں جو نصوص ہیں, جو الفاظ آئے ہیں, جو تعلیمات دی گئی ہیں, ان تعلیمات کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں فرمائی اس کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہ, قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو نصیحت کی کتاب ہے, ذکر کہا ہم نے آپ پر اتارا, لتبین للناس ما نزل, اے نبی تاکہ جو چیز انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے اس کو آپ لوگوں کے سامنے کیا کریں, کھول کر واضح کر کے سمجھا کر کے بیان کریں. تو گویا قرآن کے اندر آئے ہوئے الفاظ کا معنی اور مطلب ہمیں اپنی کھوپڑی سے طے نہیں کرنا ہے, بلکہ وہی لینا ہے جو نبی کریم سے. یہاں امام بخاری جو ہے وہ آیت کریمہ لائے, وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ, اور پھر یہ روایت, اور اس روایت میں حضور نے جو بشارت سنائی وضو کی, یہ وضو پر کتنا ثواب ملتا ہے وہ, اور پھر حضور نے اخیر میں جو چونکایا کیا, لا تغتر, دھوکے میں مت پڑیو. دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو ساری چیزیں بھلا کر اتنا ہی سمجھا دے کہ چلو بہت آسان نسخہ مل گیا, ایسا مت کرنا. یہ دیکھو آج کی روایت میں وہ ترجمہ, یہ جو انہوں نے عنوان میں آیت کریمہ پیش کی, اور شیطان کے دھوکے کے انداز مختلف ہوتے ہیں, ہر ایک کو اس کے مطابق دھوکہ دیتا ہے, تو یہاں بھی ایک شکل دھوکے کی بن سکتی تھی, اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا, متنبہ کیا, آگاہ کیا. اب یہی روایت, اب یہاں تو یہ ہے, لیکن یہی روایت جو ابھی میں نے ذکر کی نا کتاب الوضو میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے, وہاں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, من توزع نحو وضوئی ہذا, ذرا اس کو بھی غور سے سننے کی ضرورت ہے. من توزع نحو وضوئی ہذا, جو میرے اس وضو کی طرح وضو کرے, یعنی ہر ہر عضو کو تین تین مرتبہ دھوئے جیسا کہ آپ نے بھی کیا تھا, ثم صلی رکعتین, لا يحدث في ایمان نفسه. پھر وہ دو رکعت ایسی پڑھے کہ ان دو رکعت میں وہ اپنے جی سے باتیں نہ کرے. بڑی کڑی شرط ہے لا يحدث في ایمان نفسه. اپنے جی سے, یہ جی سے باتیں کرنے والا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ آدمی کتنا ہی احتیاط برتے رہے, کتنی چوکڑیاں بھرے, لیکن کیا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ تو, بلکہ یہ طے کر کے آئے کہ اور مصیبت. خیال نہیں آتا ہوگا تو بھی آئے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں گناہوں کے معاف ہونے کے لیے شرط لگائی, لا يحدث في ایمان. وہ دو رکعتیں ایسی پڑھنے کی ہے کہ اس میں آپ اپنے جی سے باتیں مت کریو, آپ کا پورا دھیان 100% کس کی طرف ہونا چاہیے, اللہ کی طرف, نماز کی طرف. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے اگلے گناہ کیا ہو جائیں گے, معاف ہو جائیں گے. اب یہ جو لا يحدث في ایمان نفسه کا مطلب کیا, وہ حضرات علماء جو احادیث کی شرح کرتے ہیں اس کی تشریح میں ان کی باتیں بھی الگ الگ ہیں, اقوال مختلف ہیں. قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ مالکیہ کے بہت بڑے مشائخ میں سے ہیں اور حدیث کی شرح میں ان کے اقوال ذکر کیے جاتے ہیں, بہت متقدمین میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ لا يحدث في ایمان نفسه کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر اپنے جی سے باتیں نہ کرے, چاہے دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو, اپنے ارادے اور اختیار سے ہو یا بلا اختیار, بلکہ پورا دھیان کہاں ہونا چاہیے, نماز میں. آخرت سے تعلق, نماز کے علاوہ دوسری وہ چیزیں جن کا آخرت سے تعلق ہے وہ بھی یہاں نہیں. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے, یہ قاضی ایاز فرماتے, علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ مشائخ شافعیہ میں سے ہیں, بہت بڑے بزرگ ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی غیر اختیاری طور پر کوئی چیز, کوئی خیال آ گیا, ہم نے نہیں اپنے نفس سے باتیں کی, ہمارے نہ چاہنے کے باوجود ہم غیر ارادی غیر اختیاری طور پر, تو یہ اس سے معاف ہے. اس لیے کہ بخاری شریف کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں, ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست بہ صدورہا, کہ اللہ تعالی نے میری امت کی ان باتوں کو معاف کر دیا جو اس کے نفس دل میں کیا ہے, خیال, غیر اختیاری خیال کے طور پر آتی. جب غیر اختیاری کو معاف کر دیا تو پھر غیر اختیاری طور پر آئے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ یوں کہتے ہیں. لیکن جو لوگ قاضی ایاز کے ہم نوا ہیں وہ کہتے ہیں وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ گرفتار نہیں کریں گے, وہ اس میں بتلایا ہے. انعام کا مسئلہ یہاں انعام کا مسئلہ ہے, تو وسوست میں انعام انعام نہیں ملے گا, وہ یوں کہتے ہیں. تو وہ قاضی صاحب کی بات کی یہ کہہ کر کے کیا کرتے ہیں, تائید کرتے ہیں. ہمارے اکابر میں سے حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ بھائی لا يحدث في ایمان نفسه, پہلے تو یہ کہ نفسه, علماء یہاں موجود ہیں, نفسه میں سین جو ہے اس کے اوپر پیش پڑھیں گے یا زبر پڑھیں گے, لا يحدث في ایمان نفسه, تو اس صورت میں یحدثو کا فاعل نفس بنے گا, گویا اس کا جی باتیں نہیں کرے گا, یا نفسہو یہ اپنے جی سے اندر اندر باتیں کرے. تو علامہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکل الاثار میں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ یہاں نفسہو مفعول ہے, فاعل نہیں ہے, یعنی یہ اپنے جی سے باتیں نہ کرے. باہر علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں غیر اختیاری جو ہے وہ معاف ہے, اپنے ارادے اور اختیار سے وہ جو ہے اپنے اپنے اس میں مشغول نہ ہو, غیر اختیاری طور پر کوئی ایسا خیال آ گیا. چونکہ اس میں لا یحدث و تحدیث باب تفیل سے وہ باتیں نہ کرے, یہ نہیں کہا لا یخطر فی بالہ, اس کے دل میں کوئی خیال نہ آئے. ویسے بھی غیر اختیاری طور پر جو چیز ہوتی ہے اس کا آدمی کو شریعت پابند بناتی نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, غیر اختیاری کا, کیونکہ شریعت اس کو پابند نہیں بناتی کہ وہ اس کا بھی کر کے بتاوے. اس لیے یہاں علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی طرف سے کوتاہی ہونی, بعد میں یہ ہوتا ہے کہ شروعات غیر اختیاری ہوتی ہے اور پھر یہ اس کو پکڑ لیتا ہے. یعنی اس نے کوشش کی, کوئی دوسرا خیال نہ آئے, چل رہا ہے, غیر اختیاری طور پر دوسرا خیال آیا, آئے شروعات تو غیر اختیاری ہوئی لیکن پھر بعد میں یہ حضرت بھی لگ گئے ہیں اس میں, یہ نہیں ہونا چاہیے. بارہ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ایسی نماز جس کو پوری توجہ سے پڑھا گیا ہو, تو اب یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں اگلے, اس کا بھی مطلب سمجھ لو. آپ فضائل نماز میں سنتے رہتے ہیں, نماز کے جو وضو کی فضیلت, کسی جو ہے وضو کرنے سے وہ گناہ جو چہرے سے ہوئے معاف ہوتے ہیں, جو گناہ ہاتھ سے ہوئے معاف ہوتے ہیں, یہ عبادات کے انجام دینے, عبادات کا عمل کرنے کے نتیجے میں گناہوں کے معاف ہونے کا جو تذکرہ حدیثوں میں آتا ہے, اس کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ وہ سب صغیرہ گناہ, کبیرہ نہیں. کبیرہ گناہ جو ہیں وہ تو جب تک کہ آدمی از خود توبہ نہ کرے وہاں تک معاف ہوتے نہیں, توبہ کے بغیر کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے. صغیرہ گناہ جو ہیں وہ البتہ ان مختلف قسم کی عبادتوں سے معاف ہو جاتے ہیں. کبیرہ کے لیے توبہ شرط, توبہ کے بغیر وہ معاف نہیں. اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے فضائل نماز ہی میں لکھا ہے, جہاں یہ نماز سے گناہوں کی معافی کا, وہ کسی کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو اور اس میں وہ پانچ وقت غسل کرتا ہو تو کیا اس کے اوپر میل رہے گا. اور روایت بیان کی ہے نماز کی فضیلت کے سلسلے میں فضائل نماز میں, وہاں حضرت نے تفصیل لکھی ہے, وہاں لکھا ہے کہ بھئی یہاں تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ صغیرہ گناہ, کبیرہ نہیں. اور اپنے والد صاحب کے حوالے سے یہ بھی لکھا کہ ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کبیرہ گناہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. اس لیے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بڑا گناہ وہ نہیں کرے گا, غیر اختیاری طور پر جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے, بھول چوک جس کو کہتے ہیں, چوک ہوتی ہے. جو غلام اپنے آقا کا فرما بردار ہو ہر وقت, وہ اس کی نافرمانی سے اور اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہو, وہ کبھی بھی جان بوجھ کر ایسی حرکت نہیں کرے گا جو آقا کو ناراض کرنے والی. آج چوک ہو سکتی ہے, جس کو ہم بھول اور چوک سے, اسی کو شریعت تعبیر کرتی ہے کائی سے, صغائر سے, وہ معاف ہو جاتی ہے کبیرہ تو. اور کبیرہ اگر ایسا ہو گیا تو جب تک کہ وہ توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک صاف نہ کر لے وہاں تک اس کو چین پڑتا. جیسے غلام ہو آقا کا اور وہ فرما بردار بھی, اور آقا کے ساتھ اس کو کیا ہے, محبت بھی ہے, اس کی عظمت بھی اس کے دل پر بیٹھی ہوئی ہے, تو پہلی بات ہے کہ کبھی جان بوجھ کے وہ کیسی ہے, وہ ایسی حرکت کرے گا ہی نہیں جو آقا کو ناراض کرنے والی ہے. اگر ہو گئی تو جب تک کہ رو دھو کر کے جو ہے اس کو معاف نہیں کرائے گا وہاں تک اس کو چین نہیں, کھانا اچھا نہیں, نیند نہیں آئے. اللہ کے جو بندے مقبول بندے ہیں ان کا حضرات صحابہ کے حالات پڑھو, حکایت صحابہ میں کوئی ذرا سی بات ہو جاتی تھی تو جب تک کہ وہ توبہ کرا کے اس کو معاف نہ کرا دیتے تھے وہاں تک ان کو چین نہیں پڑتا تھا. دوبارہ یہ لا یحدث بہما نفسہ, یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور کا ارشاد, اور یہی روایت امام بخاری نے ایک اور جگہ بھی نقل کی. ایک دوسرے دیکھو, یہاں تو یہ حمران سے اس روایت کو لینے والے عطا ابن یزید ہیں, اور اسی روایت کو عروہ ابن زبیر, یہ بھی جو ہے تابعین میں سے ہیں اور محدثین یعنی روایت حدیث کی روایت کرنے والے جو بڑے ائمہ میں ہیں ان میں سے ہیں. ان کی حدیث ان کی روایت میں کیا ہے؟ ان کی روایت میں تو یہ حضرت عمران کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ آج میں ایک ایسی حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں کہ اگر قرآن پاک کی یہ آیت میرے سامنے نہ ہوتی نا تو میں کبھی اس حدیث کو بیان نہ کرتا. قرآن پاک کی کیا آیت؟ آگے قروا کہتے ہیں وہ آیت ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی کیا ہاں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان دلائل کو اور ہدایت کی باتوں کو جو ہم نے اتاری ہم نے لوگوں کے لیے ان کو بیان کیا ہاں تو گویا وہ چھپاتے ہیں یعنی جن کو شریعت کی یہ چیزیں احکام معلوم ہے اور وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے چھپاتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے لعنت. گویا بڑی وعید سنائی گئی. تو حضرت عثمان اس آیت کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اگر قرآن کی یہ آیت میرے پیش نظر نہ ہوتی میرے سامنے نہ ہوتی تو کبھی یہ بات میں آپ کے سامنے بیان نہ کرتا. کیا حضور نے فرمایا کہ لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه کہ کوئی آدمی بہترین طریقے سے وضو کرے اور پھر نماز پڑھے تو اس وضو اور نماز کے درمیان جتنے گناہ ہیں وہ اس کے کیا ہو جاتے ہیں. تو چونکہ یہ ایک ایسی بات تھی جس کو سن کر لوگ دھوکے میں پڑ سکتے تھے غلط فہمی کا شکار ہو سکتے تھے اس لیے حضرت عثمان اس کو بیان کرنے میں کیا کرتے تھے آج تک بیان نہیں کی. لیکن اس وعید سے جو اللہ کی باتیں معلوم اور نہ بیان کرے اس کو ڈر سے بچانے کے لیے انہوں نے آخر میں اس کو بیان کر ہی دیا. بارہ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن میں حدیث میں اس طرح کی جو باتیں آئی ہیں تو اس کا جو حقیقی مطلب ہے وہ وہی ہونا لینا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. ہم اپنی طرف سے تجویز کر کے اس سے غلط فائدہ اٹھا کر گناہوں میں کھپتے چلے جائیں یہ درست نہیں.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اللہ صحت قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضروریات کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما۔ اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد حق، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اللہ اس نکاح میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما، زوجین میں آپس میں مودت و رحمت پیدا فرما، ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا معین و مددگار، اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے ان کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما، اس نکاح کو نگاہ و شرمگاہ کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، ان کی روزی میں بھی اللہ برکت اور وسعت عطا فرما، نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بلائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان کو عطا فرما، اور نکاح کی نسبت سے جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی گئی ہے اس سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں نافرمان ہیں اللہ تو ان کے اولادوں کو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما، جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ حضرت حافظ پٹیل صاحب، حضرت مولانا عبد الباری صاحب اور حاجی ابوبکر صاحب، اے اللہ ان تیرے تینوں نیک بندوں کی جن کو تو نے اپنے پاس بلا لیا ہے بھرپور مغفرت فرما، اپنی رحمتوں سے ان کو ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، اللہ ان کی حسنات کو قبول فرما، سیاحت سے درگزر فرما، ان کے پسماندگان کو اللہ صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرما، ان کی موجودگی میں جن نعمتوں سے ان پسماندگان کو نوازا تھا اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہر قسم کے فتنوں سے ان کی حفاظت فرما، ان پسماندگان کے وجود کو ان جانے والوں کے حق میں صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ امت کو بھی تیرے ان نیک مندوں کا نعم البدل عطا فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ یہاں موجود اور اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا جینا کا طائبین فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔